ابتدائی 100 آیات میں توحید کا مسئلہ تھا، پھر 76 آیتوں میں رسالت کے آداب اور اس پر واردہ شبہات اور اس کے جوابات اور اس سلسلے میں فروع اور مسائل کا بیان تھا. اب تیسرا مسئلہ جہاد شروع ہو رہا ہے. کیوں؟ توحید موقوف ہے رسالت پر، رسول نے بنایا، آ کے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رسالت اور توحید تب منوائی جائے گی جب مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ہو، جہاد کا جذبہ ہو. تو جہاد کے مسائل یہاں سے چل پڑے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم پھیر دو چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. یعنی صرف نماز کافی نہیں ہے. سنو، شروع نماز سے کر لیا. کیوں؟ دنیا کے اندر ایک عبادت نماز ایسی ہے جس میں بغیر ضرورت کے اٹھان بٹھان منع ہے، ہاتھ ہلانا منع ہے. مفتی کی فیض اللہ نے لکھا ہے، دونوں ٹانگیں اکٹھی اٹھائی جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. والعہدت علی، وہی ذمہ دار ہے. سن رہے بات؟ لیکن جب جہاد اور نماز کا تعارض آ جائے تو مجاہد کو نماز میں آنا جانا جائز ہو جائے گا. دو رکعت پڑھ کے جائے اور دو رکعت پڑھ کے آئے، ہے یہی مسئلہ. تو اس لیے فرمایا کہ صرف نماز نہیں ہے، یعنی جب جہاد اور نماز کا ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح جہاد کو ہوگی، نماز کو نہیں ہوگی. نماز تو انفرادی عبادت ہے. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو. اگر جہاد ایک دفعہ ہار گیا تو نسلوں تک مسلمانوں کی تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ سن لو ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، ان تولوا وجوہکم بتاویل اسم ہے اور البر خبر مقدم ہے. نہیں ہے کامل نیکی کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف. ولیکن البر، لیکن کامل نیکی اس شخص کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لے اللہ پر ایک، والیوم الآخر آخرت پر دو، والملائکت تین، والکتاب چار، والنبیین پانچ. یہ پانچ معتقدات ہو گئے. وآت المال، اور دینے لگا مال، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، یتاما کو، مساکین کو، ابن السبیل کو، مسافروں کو، سائلین مانگنے والوں کو، فر رقاب غلام کنیزوں کو. یہ ایک ہو گیا انفاق. وقام الصلاۃ، قائم کی نماز، دو. وآت الزکاۃ، اور زکات دینے لگے، تین. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پورا کرتے عہد و پیمان جب بھی عہد کرے، چار. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جم کے رہتے ہیں مالی تنگیوں میں بھی، بیماریوں میں بھی، خاص کر میدان جنگ میں، پانچ. جس مجاہد کے پانچ اعتقادات ہو اور پانچ عملیات ہو، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے مجاہد ہوں گے. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ اللہ کے ہاں پرہیزگار ہیں، پسندیدہ ہیں. جہاد کا مسئلہ شروع، جہاد کا مسئلہ شروع. عجیب بات سنو، جب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا تو فرشتوں پر چوٹ کیا، کرو سجدہ. تم نے کیسے کہا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا، سجدے میں جاؤ. اور جب جہاد کا مسئلہ شروع ہوا تو نمازیوں پر چوٹ کیا کہ صرف نماز نہیں ہے، میدان میں نکلنا ہے اور مغرب کے گولی اور بوچھاڑ کا جواب دینا ہے. اشارہ ہے کہ جیسے فرشتے خلافت کے لیے ناکافی تھے، اس طرح نفس سے نماز کافی نہیں ہے، بلکہ جہاد کی تعلیم اور تربیت کی بھی سخت ضرورت ہے. مجاہد، سپاہی، عسکری اللہ کے راستے میں دین کا ثابت قدم انسان، اس کا پہلا کام کیا ہے؟ کہ وہ عقیدے میں پختہ ہو اور اعمال میں مضبوط ہو. تو مجاہد کی تربیت کا مرحلہ ہے المرحۃ الاولی فی تربیت المجاہد والشرطیے والعسکریے، ان تکون له معتقدات خمسہ ویتحلى بالاعمال الخمسہ، پانچ عقیدے جس مجاہد کے ہو اور پانچ اعمال جس مجاہد کے ہو وہ کبھی بھی بھاگے گا نہیں. تھوڑے سے دین ان میں موجود ہے نا، امریکہ بیدم ہو رہا ہے، برطانیہ بھاگ گیا، ساری فوجیں ادھر ادھر تس نس ہو گئی، اور ہمارے ملک کے وہ شودے حکمران کمکل وہ دوسروں کی طرف سے لڑائی مول لے رہا ہے اور اپنے لوگوں کو تار تار کر رہا ہے. تو یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے، تفصیل کے ساتھ جہاد شروع ہو گیا. اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کہ قرآن جہاد میں کیا رنگ دکھاتا ہے، کیا طاقت دکھاتا ہے. پوری دنیا کو فتح کرنے کا نظام ہے قرآن کریم کے پاس، کیونکہ ہمارے پیغمبر کل کائنات کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو کل کائنات کے انسانوں کا وجود، ان کی خیرخواہی، ان کا امن، یہ مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتا، بدخواہ نہیں ہوتا، بدامن نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تبلیغ کرنی ہے، اور اگر ضرورت پیش آئی تو جہاد کر کے وہاں پہنچنا ہے اور سچا کلمہ اسلام ان کو پڑھانا ہے. بہت زمانہ ہوا، ایک وکیل صاحب سے ہم ملنے گئے، پہلے سے بات ہوئی تھی لاہور میں، لیکن وہاں لاہور میں بہت زیادہ وکلاء جمع ہوتے ہیں. ہم وہاں چلے گئے، دوسرا تیسرا مالا تھا، سہن تھا، اس میں بینچ رکھے ہوئے تھے، ہم بیٹھ گئے. کس کام کے لیے آئے ہو؟ کاغذ پہ ہم نے لکھا، اندر وکیل صاحب کو دیا. ہم باہر بیٹھے رہے، 20 منٹ بعد گھنٹی بجی، ہمیں بلایا. جب ہمیں بلایا، ایک بالکل صاف ستھرا بوڑھا وکیل بیٹھا ہوا ہے، لیمپ جل رہا ہے دن میں، مولوی مولوی ہیں، سارے مولوی مولوی ہیں. میں بھی شریک کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک طرف، بولو کیا کام ہے؟ ایک ساتھی نے پوچھا، ہاں وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو 20 منٹ دیر سے بلایا کیونکہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور وہ کتاب بڑی اچھی ہے، تو اب اس کا ایک چیپٹر مکمل ہو گیا، میں نے آپ کو بلایا. میں نے کہا کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے اور کس موضوع پر ہے؟ کہا ایک امریکن نے لکھی ہے، جہاد پر ہے. میں نے کہا امریکن نے جہاد لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، چوتھا نہیں ہے. ایک تربیت ہے، دوسرا جنگ چھڑ جانا ہے، تیسرا غنائم کی تقسیم ہے فتح و شکست کی صورت میں. جب میں نے یہ کہا، وکیل صاحب نے لیمپ اوپر کیا، چشمہ پہن لیا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ کتاب کون سی ہے جس میں یہ مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. کہا اس میں کس طرح ہے؟ میں نے یہ آیتیں پڑھی اور جوش خروش سے اس کے دفتر میں تفسیر پڑھانا شروع کر دی. اور بھی وہ کلا اس کے تمام وہ ٹائپش وائپش آ کے کھڑے ہو گئے، پورا ہجوم لگ گیا کہ ایک مولوی آیا تھا خوب وزن سے آیات پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ سورت بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں مجاہد کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کے لیے پانچ عقیدے پانچ اعمال بیان کیے، پھر فرمائے یہ سچا مجاہد ہے، اولئک الذین صدقوا، یہ لڑ سکتا ہے، اولئک هم المتقون، نتیجہ اس کا تابع ہوگا. اور دوسرا مرحلہ آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یہ بدر اور احد ابتدائی دو لڑائیاں لڑوا دی گئی کہ جس کی تربیت بقرہ میں ہوئی ہے وہ لڑ سکتا ہے. دو، اور تیسرا انفال اور توبہ میں ہے کہ غنائم اللہ کے ہیں، پیغمبر جیسے چاہے تقسیم ہوں گے، فتح کی صورت میں یہ کرنا ہے اور شکست کی صورت میں یہ کرنا ہے. 3 مرحلے مکمل ہو گئے، تو امریکن کی کتاب کیا چاٹ رہا ہے؟ وکیل صاحب نے دراز کھولا، ٹوپی نکالی اور سر پہ رکھی اور اس طریقے سے بیٹھ گیا. اوہو میرے دفتر میں اللہ تعالیٰ نے علوم کا دریا بھیجا, میں آج کے دن کا اللہ کا کیسے شکر کروں گا جو ہماری 70-80 سال کی عمر گزر گئی, ضائع گزر گئی, ہم نے اپنے اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح پورا قرآن بیان کر سکتے ہیں, میں نے کہا بالکل, کہا کوئی اور صورت, میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کسی صورت کا انتخاب کر لیں. اس نے ایک چھوٹی صورت کہی, میں نے وہ تلاوت کی اور پھر اس کے حاصل بتائے. وکیل صاحب نے گھنٹی بجائی, آدمی آیا, کہا بھائی دیکھتے ہو کون لوگ آئے, ہر طرح کی چائے, بسکٹ, پیسٹریا, ٹھنڈی بوتلیں, سب کچھ لاؤ, اور جب تک میں نے نہیں کہا کوئی اندر نہ آئے, خبردار, یہ میرے بڑے خاص مہمان آئے. کرسی سے اٹھ کر کے مجھے کہا آپ یہاں آ جائیں, میں نے کہا میں یہ نہیں ہوگا, آپ کو یہاں بیٹھنا ہے, آپ استاد ہیں میرے. مولیان ماتا غصہ جی ماتا ہوئی تا خوبا کہ فلکاروں کو تفسیر دے شروع نہیں دا قرآن دا سی دشمنان دی پارس خپا کی میں سب اروں کا فائدہ بیتا تا رسی تو پوئے گی نہ کر کہا آپ نے تو اپنے دورے تفسیر کا دفتر ادھر کھول لیے. ہاں میں نے کہا فائدہ تمہیں پہنچے گا مگر عقل نہیں. ہم نے فائل پیش کیا, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا میرے ذمہ ہیں بم آپ پینل وکلا کے عدالت میں کھڑا ہوں گا اور آپ کے آدمی کو چھڑا کے رہوں گا. تو ساتھیوں نے کہا کہ فیس کا فیس آپ سے لوں گا جنہوں نے میری 80 سال کی زندگی آج مجھے شیرین کر کے دے دی. پیسے تو میں نے آپ لوگوں کو دینے ہیں, لینے نہیں ہیں, سارا خرچہ میں خود کروں گا. مولیان ماں تو ڈیر خکاروش میں تاسو خپوئی کہ تفسیر والے پڑھاوے دا سے خدے پاک شرمولیے کہ نہ پہ پوئے گئے ہو کہ سوکھ پوئی داغ پکا دروم نہ پوئے. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے اور اس میں 5 معتقدات ہے اور 5 عملیات ہے اور پھر نتیجہ ہے. ملک کے حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے ہیں, لوٹ مار کو, خودکشیوں کو, ناحق حملوں کو جہاد کہتے ہیں. اسلام کی خدمت کو جو انسانوں کی جو طاقت و قوت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہو جب اس کے استعمال کا وقت آ جائے تو اخلاص کے ساتھ استعمال کریں, اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کی 5 قسمیں ابن حجر نے فتح الباری جلد 6 میں نقل کی ہے. المجاہدہ مع الکفار, المجاہدہ مع الفساق, الجہاد مع الشبہات و مع الشہوات, اور التعلم و تعلیم, لیکن اس نے تعلم و تعلیم کو 3rd میں رکھا ہے. پہلا مصنف ہماری یاداشت میں جہاد پر عبداللہ ابن المبارک ہے, المتوفہ 181 ہجری, جو امام ابو حنیفہ کا خاص شاگرد ہے, 50 ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حضرت صاحب کے ساتھ فقہ مدون کیا ہے. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ, کیسے کیسے حضرت شاہ اپنے شیخ کی تعریفیں کر رہے ہیں. باقی امام بخاری سرفراز ہے کہ انہوں نے مغازی اور جہاد علیحدہ ذکر کیے. مجھے کوئی کتاب حدیث معلوم نہیں ہے جس میں جہاد کے مسائل نہیں ہیں, ہر کتاب میں. اب پیغمبر نے کہا ہے انا نبی الملاحم, میں جنگجو پیغمبر ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص فی القتل, فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے. القتل جم قتیل, کل جرح جم جریح, و شتا جم شتید. قتل جم قتیل, القتیل بمعنی المقتول, فعیل کا وزن فاعل مفعول دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ, یہاں سے 4 قاعدے ذکر کرتے ہیں ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے, جس کو آپ کہتے ہیں السیاست المدنیہ. ملکی سیاست امام ابو یوسف نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب السیاست والفراست, کہ سیاست کے لیے بھی عقل چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کرے کہ علم اور علماء بدنام ہو جائے. ہر دور کے علماء اسلامی نظام کے حامی اور پاسداران رہے ہیں, بالخصوص ہندوستان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور ان کے شاگرد بالخصوص شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے سربکف سپاہی عبید اللہ سندھی, ان لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ہندوستان انگریز سے چھڑایا ہے. آہا, کیا شعر کہا ہے انور صابری نے, وہ انور صابری او تیری قبر پر خدا کی رحمتوں کی بارش, کیا شعر ہے, وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کالے پانی میں بھی جیل کاٹی, شیخ الہند مولانا محمود الحسن تحریک کو سرگرم کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے, سلطنت ترکیہ سے امداد لینے کے لیے کہ مسلمانان ہند بہت کمزور ہے, انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ ہماری مدد کریں. لیکن افسوس, شریف مکہ موجودہ شاہ اردن کا دادا, اس نے غداری کی انگریز سے, حضرت شیخ الہند کو گرفتار کرایا. جب شیخ الہند گرفتار ہوئے تو مولانا حسین احمد نے مولانا وزیر گل کو کہا کہ میاں استاد محترم بوڑھے آدمی ہے, یہ لے جاتے کیا کریں گے, ہمیں کیا معلوم, ہم بھی ساتھ گرفتار ہوتے. مولانا وزیر گل نے کہا کیسے گرفتار ہوں گے, ہمارا تو آرڈر نہیں ہے. مولانا مدنی نے کہا تم راضی ہو, میں کرواؤں آپ کو اور اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ گرفتار. دنیا نے یہ تو دیکھا کہ لوگ جان چھڑا کے استاد سے بھاگے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اپنے استاد کی عزت و آرام کے لیے اپنے آپ کو گرفتار کرا رہا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب سی آئی ڈی افسر کے پاس گئے اور اس کو کہا آپ نے اصل لوگ تو چھوڑ دی, جو اصل تحریک کے رکن ہیں وہ تو حسین احمد ہے اور زیر گل ہے. اس نے کہا اچھا, جلدی لکھ دیا. اس کے بعد گرفتاری افیسر کے پاس آئے, کہا آپ نے ایک آدمی گرفتار کیا, دو رہ گئے. کہا میرے پاس تو نام نہیں. کہا پوچھو اس سے. اسے کہا اور نام ہے کہاں, دو نام اور ہے, حسین احمد اور زیر گل. کہا وہ کون کہاں ہم ہیں. چلو, ہنسنے کی بات نہیں, سمجھنے کی بات ہے. آپ بھی شاگرد ہو, اپنے آپ کو میرا استاد ہے, میرا شیخ. ہاں, فیضا تکون کری حتن اد آلہ فیضا یو حاصل ہی سو یدھ آ جدگو. تم میں بھی بہت غیرتی اور نیک لوگ ہوں گے اور اللہ تکلیفوں سے بچائے, لیکن ہمارے اکابر کی شان نرالی ہے. اور پھر اپنے شیخ کی پر جیل کے حالات میں کتاب لکھی ہے اسارت مالتا, یہ کتاب ضرور خریدنا اور لینا, دیکھنا. اچھا جی, ہندوستان میں انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے اور سلطنت مغلیہ اسلامی حکومت کو تخت و تاراج کرنے کے لیے, انگریز سے بدلہ لینے کے لیے مجدد نے جو کلمہ بلند کیا تھا اکبر کے دین الہی کے خلاف, شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز نے جو درس حدیث اور فتوی جہاد کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا, اسی کا مکتب فکر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور الحمدللہ آج دنیا میں دیوبندیت کے برکات پھیلی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے ایک غیرتی جانشین دارالعلوم دیوبند کا جامعہ عربیہ سن العلوم بھی ہے. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. الحمدللہ. چار قاعدے ذکر ہوتے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ظالم سے اور قاتل سے، مظلوم اور مقتول کے لیے بدلہ لینا ہوگا تاکہ ملک میں امن قائم ہو جائے. اور دوسرا قاعدہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ مال کی تقسیم قاعدہ شرعیہ کے ساتھ ہو. آیت نمبر 180، مال کی جان کے ساتھ مال بھی محفوظ ہونا. اور تیسرا قاعدہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ ملک کے وزراء میں، سفراء میں، حکمرانوں میں شدائد اور مصائب کے تحمل کی صلاحیت ہو، ورنہ افسران حکمران چور چکور ہو جائیں گے. چور چکور، 200 ارب چودھریوں نے معاف کرایا، 300 کرب وہ چور شوکت عزیز نجی کاری اسٹیل مل کے بیچ کے بھاگا، وہ تو جسٹس نے گریبان سے واپس پکڑا. اور کتنی چوریاں کی ہوئی. اور ماسٹر لالا مارشاء اللہ کا، فوج کا فاضل، وہ کتنی بوریاں ٹوکریاں اٹھا کے لے گئے. بیٹھا ہوا ہے اپنے فارم میں، آج اخبار میں آیا کہ دوسرے ملکوں میں بھاگنے کا انتظام کر لیا. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہیں کھاؤ. اللہ. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، ملک میں رشوت ستانی رک جائے. آیت نمبر 188. یہ چار قوانین جب نافذ ہو جائے تو چاروں صوبے محفوظ ہو جائیں گے اور پورا پاکستان دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن یہ ایسے کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہے کہ مجال نہیں ہے کہ یہاں پر اچھے حالات آ جائے. یہ ہے السیاست المدنیہ. اور پھر التدبیر للمنزل، گھر کی اصلاح کے لیے 18 قواعد ہیں، 18 فروعی احکام ہیں، طلاق، نکاح اور رضاعت اور حلف اور ایفاء عہد اور ادائے مہر اور متے وغیرہ، یہ سب مسائل ہیں. تو توحید اور رسالت کے ضمن میں تہذیب الاخلاق چلایا، وہ بہت مشکل کام ہے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور جہاد سے شروع ہو گیا السیاست المدنیہ چار قاعدوں کے ساتھ. اور پھر تدبیر المنزل، گھر کے حالات سدھارنا، سنوارنا، اس کے لیے 18 قواعد بیان ہو رہے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی پوری تو نہیں ہے نا، کہ تم چہرے موڑ لو مشرق مغرب کی طرف. ولكن البر بر من، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ و آخرت کے دن پر، والملائکت فرشتوں پر، والکتاب آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ والکتاب آتا ہے، کبھی یہ نہیں آیا کہ وہ کتب اللہ، یہ کیوں؟ تو استاد محترم نے اس طرح جواب دیا کہ جو دینی کتب ہے یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں کے قائم مقام ہے، کسی درجے میں ان کا یقین بھی کیا جائے گا. کیا عجیب نقطہ ہے. مجھے طالب علماء نے اشکال یہ تھا کہ ول کتاب سے مراد توریت، زبور، انجیل اور صحف ہے، تو بخاری، ترمذی، ہدایہ، مبسوط کیوں نہیں ہے؟ تو جب میں نے اشکال کیا تو استاد نے وہی جواب دیا کہ نہیں، یہ کتابیں بھی رشد ہدایت میں ان کتابوں کے قائم مقام ہیں، تو ان کے دامن کے لیے بھی جگہ چھوڑنے کے لیے اجمال رکھا گیا ہے والحمدللہ علی ہذا. 21 سال یہ نقطہ یہاں بیان ہوا, 20 سال نہیں بیان ہوا, باہر ہے نا قرآن. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, او سنوئے, اور دینے لگے مال اللہ کی محبت میں. تو اللہ کی محبت میں جو مال دے گا وہ کووں کو ڈالے گا, جس کے لیے حدیث میں ہے کہ حرم میں ملے یا عجم میں ملے مار ڈالو. خمس من الفواسق, اور جو اللہ کے نام پر مال خرچ کرے گا تو وہ درگاہوں پر جا کے بانٹے گا مشرکوں کو, جہاں ماحل بھی لغیر اللہ بٹتا ہے. وہ آت المال اللہ حبی, قرآن مجید کو دیکھو, اور دینے لگا مال اللہ کی محبت میں, یعنی اللہ کے محبوبوں کو. سبحان اللہ, اللہ کے محبوبوں کو دینی مدارس اور مساجد پر خرچ کرنا, مسلمانوں کے یتیم خانوں پر خرچ کرنا, یہ نہیں کہ اس شخص کے جا کے دیتے جو کہتے میں انسانیت کے نام پر خدمت کرتا ہوں. بلا امتیاز مذہب یہ اسلام پر حملہ ہے. یا آغا خانی تو کہہ سکتا ہے داؤدی بھورا اور رافضی, ان کا دین کوئی دین نہیں, لیکن اسلام میں تو کتے کو پانی پلانا اور ایک بلی کو نہ حق جھکڑنا یہ ایک جزا و سزا کا باعث ہے. ایسے دین کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے نا تمام جملے کا ہے. اور دینے لگا مال اللہ کی محبت میں, تو اس کے ساتھ تفسیری فائدہ لکھو, یعنی ان لوگوں کو جن میں خدا کی محبت پائی جاتی ہے. اور پھر ابو داؤد شریف کے وہ حدیث ساتھ ملا لو جو کتاب الصوم میں ہے, اکلت عامکم الابرار, تمہاری چیزیں نیک لوگ کھائے. بابے نیک لوگوں کو اپنی اماں مر گئی, اماں مر گئی, مر گئی جو مر گئی سو اللہ جنتیں دے. اب ان کے ایصال ثواب کی دعوتیں کرو, طالب علموں کے حال بہتر کرو. وآت المال علی حبہ, ذوی القربا رشتہ داروں کو, والیتامہ یتیموں کو, والمساکین ناداروں کو, وابن السبیل مسافروں کو, والسائلین مانگنے والوں کو جو مستحق ہیں, سائلین مانگنے والے یعنی مستحق, وفر رقاب اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام اور کنیز آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, پابندی سے پڑی نماز, وَآتَ الزَّكَاةَ, اور دینے لگے زکات, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, اور پورا کرتے ہیں عہد و پیمان کو جب بھی عہد کرے. زرداری معاہدے سے پھر گیا ہے, تو نواز صاحب کو کہا ہے کہ معاہدے پورا کرنا کوئی قرآن و حدیث تو نہیں کہ فرض ہے. آج نواز نے اچھا جواب دیا ہے کہ قرآن اور حدیث نے کہا ہے کہ عہد پورا کرو, اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نہیں ہے. قرآن و حدیث ہی کا حکم ہے کہ وہ اوفو بالعہد, جو عہد و پیمان کرو وہ پورا کرو. سیاسی لوگوں کا کوئی قول فیل نہیں ہوتا, وہ خود کہتے ہیں سیاست میں کوئی چیز پھیرتی نہیں, صبح کچھ اور شام کو کچھ. اور بڑے لیڈر کے لیے لکھا ہے کہ وہ بھی قلابازی کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح فائدہ ہو وہاں جانا ہے. کہتا نا ایک پیسوں کا شوقین آدمی تھا, اس سے پوچھا گیا کہ جنت جانا ہے یا جہنم, تو اس نے کہا جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو. جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہاں جانا. اور پورا کرتے ہیں عہد و پیمان جب یہ عہد کرے. اور تم نے 10 دفعہ اس کو کہا کہ میں ان ججوں کو بحال کروں گا, تو آپ تو اس سے آخر کار پھر ہی گئے. پھر تو گئے, لیکن اگر دو چار اور بھی پھر گئے تو جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ جھوٹا ہو جائے گا کہ کوئی اور صدر بن بیٹھے گا. والصابرین فی البأساء والضراء, اور جمنے والے ہیں تنگیوں میں اور بیماریوں میں. بعض مدرسوں غریبوں کے پاس راشن نہیں ہوتا, اس نے مولانا تشریف لائے اور فرمایا آخری 2-3 مہینے بڑے مشکل گزرتے, اللہ ان کو آسانی نصیب کرے. کبھی کبھی بیماریاں لگ جاتی ہیں پیچھے, قسم قسم کی تکالیف ہوتی ہے, پھر بھی دین پر جمے رہنا ضروری ہے. آیت میں اشارہ ہے, او طالب علم سنو, والصابرین فی الباساء والضراء میں اشارہ تفسیر سنو. تنگی کی وجہ سے بھی ناجائز نہیں کرنا ہے اور بیماری کے لیے بھی ناجائز نہیں کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ الصبر علی البأس والضرر. ھذا ھو الصبر علی البأس والضرر. امیر سرحد جمعیت العلماء اسلام حضرت مولانا سید گل بادشاہ اعلی اللہ مقامہ شدید بیمار تھے، ضرورت تھی خون چڑھانے کی. مفتی عبد القیوم پوپلزئی اور بڑے بڑے اکابر نے فتویٰ دے دیا. سید صاحب نے کہا مجھے شرح صدر نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بدن میں کسی کا خون نہیں ڈالوں. خون نجاست غلیظہ ہے. فوت ہو گئے لیکن خون نہیں چڑھنے دیا. سید گل بادشاہ جمعیت العلماء اسلام کے تمام علماء ہمارے بڑے، وہ دین کے ستون اور علم کے باہر تھے، لیکن دو آدمی عجیب تھے، ایک مفتی صاحب اور دوسرے سید صاحب. سید صاحب کا لمبا قد، گورے چٹے، دیکھتے معلوموں تک سید ہے، اور آلہ جو بب ہمیشہ چولی ہوا گٹ پٹکے میں اوپر سر کولے لگ گئی گٹ پٹکے دا سے ڈیر خشتا ہو اور یہ لو یہ خشتا کونٹی بو سرا تقریر کی پیدا سے تقریر بے کول نہ کونٹی بے خزر رہا سے دس دس بے کول نو یہ بیچے رالا خیال شریف کے. پہلی تقریر جو میں نے ان کی سنی تھی جہانگیرے میں، پرویز کے خلاف جلسے میں آئے تھے، اور حضرت نے فرمایا جب تقریر کی حدیث پر کہ وہ حجت ہے وہی ہے ماننا ضروری ہے، پرویز جھوٹا ہے کافر ہے، اخیر میں سب لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ پڑھو کہ ہم غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمان، نیاز فتح پوری، ان کو گندے پانی کے تالاب میں نہلاتے ہیں اور پھر ان کو الٹے غوطے دیتے ہیں. اس طرح کچھ الفاظ باقاعدہ لوگوں سے کہلوائے اور پھر تقریر شروع فرمائے. پشتو زبان بھی تجوید سے بولتے تھے، ایسے فصیح بلیغ تھے. اول مناظرہ جو پنجپیر مولانا اور علماء کا ہوا ہے اس میں سید صاحب حکم تھے. پہلی مرتبہ فتاوی شام ان کے پاس تھا، مناظرہ میں پیش کیا گیا. ایسا زمانہ تھا کہ پورے سرحد میں شامی کا نسخہ نہیں تھا، سید صاحب لے کے آئے. اور دارالعلوم دیوبند سے جب فاضل ہوئے، دور حدیث مکمل ہوا، تو شیخ الاسلام حضرت مدنی نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھی، اور اپنا عبا جو بخاری کے ختم میں پہنا تھا وہ اتار کے ان کو پہنائی، اور فرمایا اس پگڑی اور اس عبا کی لاج رکھنا. حضرت اس پر پورے قائم دائم رہے. صبر علی الباس و درر، تنگی ہو یا بیماری ہو خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے. وحین الباس، اور خاص کر میدان جنگ میں. نقطہ سمجھو، اگر پیسوں کی تنگی سے تنگ آ کر ناجائز کرنے لگے یا بیماریوں سے تنگ آ کر شرک اور بدعت کرنے لگے، تو ہین الباس جنگ میں کیا ڈھیر ہوگے؟ ال تو وجہ سے کون اٹے ہو بھائی، ال تو ہم پپش کو نہ تختی ہوئی ال دیکھو عدد شوے دے کر غلط پوچھ نہیں بخبر کستا سر پیسی نہیں یا تو ڈیر نہ جوڑے نہ ہوم در شریعت حد خمات ہوگا. پیسے اور کولو والا اور صحت اور کولو والا صرف اللہ دے. پختو کہ بھائی غریب خدائی کے نا دلا چاہ کے بہادر اور مضبوط رہا کرو. التشجیع. اور سنو نا یار، اور وہ جو جمتے ہیں تنگیوں میں بیماریوں میں، خاص کر میدان جنگ میں. اب میری تفسیر مکمل ہو گئی والحمدللہ علی ہذا. اور یہاں کلام بھی اس سال کی خصوصیت، گزشتہ سالوں میں نہیں ملا. کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری ایسی تھی کہ خلفاء اور مریدین باصفا مایوس سے ہو گئے کہ شاید حضرت بچ نہ سکے. اس زمانے میں دہلی کے اندر ایک ہندو جوگی تھا، ہندوؤں کا پیر تھا. وہ ایسے لاعلاج مریض پر آخری توجہ ڈالتا تھا، وہ اٹھ جاتا تھا. تو مریدوں نے اور خلفاء نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت جی ہمارے خیر و رشد کا مرجع ختم نہ ہو، ہمیشہ بہار رہے، خزان نہ آئے. جوگی کے ہاں لے چلے. حضرت نے کہا ہاں خبردار, وہ میرے مذہب کا دشمن ہے, میرے نبی کو پیغمبر نہیں مانا ہے, میں اس سے علاج کروں گا. نہیں جانا ہے, وہ مرنا قبول ہے لیکن جاؤں گا نہیں. والصابرین فی الباساء والضراء. جب حضرت صاحب بالکل ہی نڈال ہو گئے تو مریدوں نے ڈر کے مارے پلنگ اٹھا کے جوگی کے گھر لے گئے اور جوگی سے کہا ہمارے حضرت بہت بیمار ہیں, علاج تو کر. وہ آیا, اس نے خاص قسم کی توجہ ڈالی, خواجہ نظام الدین اٹھ گئے. اٹھ گئے, یہ کون سی جگہ ہے, یہ مجھے کہاں لایا گیا ہے؟ تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی اور آخری سانس سے چل رہی تھی, ہم تنگ آ کر کے ہم جوگی صاحب کے سامنے لائے ہیں. آپ نے کہا اچھا. جوگی سے پوچھا تجھ میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے کہ تو آخری توجہ کرتا ہے تو آدمی ٹھیک ہوتا ہے, یہ تم نے کیا کمایا ہے؟ تو جوگی نے کہا میں نے کبھی بھی اپنے نفس کا ساتھ نہیں دیا ہے, میں نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کیا ہے. تو حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. کہا صحیح ہے. کہا آپ یہ بتاؤ کہ اب اسلام لانا یہ نفس کا تقاضا ہے یا نہ لانا نفس کا تقاضا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا, وہی وہی وہی. کیوں کہ اب تو اسلام لانا پڑے گا کیونکہ نفس نے مجھے آج تک اس سے روکے رکھا ہے, تو اسلام لانا یہ اس کی نافرمانی ہے اور نافرمانی میں کامیابی ہے. اب اگر میں اسلام نہیں لاتا تو میری طاقت ختم ہو رہی, اور اگر لا رہا ہوں تو میرا مذہب ختم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مذہب اسلام ہے, ہندو مت کوئی مذہب نہیں, یہ رام چندر اور سیتے کے یارانے کی وجہ ہے. چل کلمہ پڑھ, اس کو مسلمان کر کے گھر سے نکلے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. جمتے ہیں تنگیوں میں, بیماریوں میں, اور خاص کر میدان جنگ میں. اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ واقعی سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص فی القتل, فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں سے, یعنی مقتولوں کے لیے, مقتولوں کے لیے. الحر بالحر, آزاد قتل ہوگا آزاد کے بدلے میں. والعبد بالعبد, اور غلام قتل ہوگا غلام کے بدلے میں. زمانے جاہلیت میں ایک مالدار آدمی کے بدلے میں غریب کا سارا خاندان قتل ہوتا, اور غلام کے بدلے میں ان کے آزاد قتل کرتے تھے. والانسا بالانسا, اور عورت عورت کے بدلے میں. فمن عفی له من اخیہ شیء, جس کسی کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ بھی, قصاص معاف ہو گیا, خون بہا لینے لگا. فاتباع بالمعروف, پس اس کا اتباع کیا جائے دستور کے مطابق. 100 اونٹ دینے پڑیں گے, قتل عمد میں بھی اور قتل خطا میں بھی. وادا الیہ بے احسان, اور یہ ادا کیا جائے گا مقتول والوں کو احسان مان کر, احسان مان کر. ذالک تخفیف من ربکم, یہ آسانی ہے تمہارے رب کے ہاں سے. ورحمت اور مہربانی. فمن اعتدى بعد ذالک, جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد بھی معاف کیا پھر مارا, خون بہا لے لیا پھر بدل لیا. فلہ عذاب الیم, بس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ولکم فی القصاص حیات, اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں جینا ہے. یا اولی الالباب, اے عقل والو, پیسے لے کے چھوڑنا نہیں, خامخواہ معاف کرنا نہیں. ولکم فی القصاص حیات, اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. جب قصاص نافذ ہو جائے گا اور اس کی گردن کٹ جائے گی, آئندہ کے لیے کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور اس سے تمہارے معاشرے میں جینا محفوظ ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. سنو, قصاص قضاء قاضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. خود جو بدلہ لے وہ قصاص نہیں ہے, وہ قتال ہے. قتال کے بدلے میں پھر قتل ہوگا. قصاص کے لیے قضاء قاضی شرعی ثبوت کے بعد جب قاضی وقت تسلی سے اطمینان سے فیصلہ کر لے وہ قضاء ہے, ورنہ نہیں ہوگا. اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں نئی زندگی ہے اے عقل والو, تمہیں چاہیے کہ بچ کے رہو ناحق قتل کرنے سے. ایک قاعدہ ذکر ہوا, ظالم سے اور قاتل سے ظلم اور قتل کا بدلہ لینا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت. ان ترک خیرا الوصیہ, اگر چھوڑ مرا ہو مال, ان طرح کا خیرا, اگر چھوڑ مرا ہو مال, الوصیہ وصیت کرے, للوالدین ماں باپ کے لیے, والاقربین رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف دستور کے مطابق, حقاً علی المتقین, یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. وہ بات سنو نا, یہ آیت کریمہ کہ جو آدمی مرنے لگے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے, اس سے یہ مسئلہ تو معلوم ہوا کہ تقسیم مال قاعدہ شرعیہ سے ہو. لیکن یہ حکم کہ والدین کے لیے وصیت ہو, یہ آیات میراث سے منسوخ ہے. آیات میراث جو سورۃ النساء میں آ رہی ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جو مرا اگر اس کی اولاد ہے تو ماں باپ کو ایک بٹا چھ, اور جو مرا اگر اس کی اولاد نہیں ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں ایک بٹا تین اور دو بٹا تین باپ لے گا. اس میں حدیث بھی آئی ہے لا وصیت لوارثٍ, جو خود شرعاً وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں. کہتے ہیں کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی اور امام شافعی کے درمیان اس مسئلے پر مناظرے ہوئے ہیں, 60 مناظرے ہوئے ہیں. امام شافعی امام محمد کے گھر میں پلے بڑھے ہیں, اور امام شافعی کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے نکاح کیا تھا. امام شافعی پر کٹے ہو اور امام محمد داغا پلندر ہو پلندر. بیوی کے ساتھ جو سابقہ بچہ آتا ہے اس کو پشتو میں کہتے ہیں پرکٹا, اور دوسرا خاون جو ماں کا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ سوتیلا باپ کہتے ہیں اس کو پشتو میں کہتے ہیں پلندر. چمور میں رشی وی پلار پلندر. اس کے کچھ نتائج شاہ ولی اللہ نے اور ان کے حوالے سے شبلی نے سیرت النعمان میں لکھے ہیں, لیکن بلاد عرب کے انور شاہ اعلم الناس فی وقتہ بالعلوم الاسلامیہ شیخ و مشائخنا و استاذ و استاذنا حضرت اقدس شیخ زائد الکوثری نے شاہ ولی اللہ و شبلی پر سخت ترین مواخذہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا جہلا بالتاریخ وغیرہ عارفن بتراجم محمد ابن الحسن و حقوقہ اللدنیہ علی الشافی و امثالہ. کہ شاہ ولی اللہ اور شبلی کو کیا پتہ ہے تاریخ, وہ کیا جانتے ہیں اس مسئلے کو, اور امام محمد کا وہ مقام جو شافی کے دل میں تھا سرے سے اس سے بے خبر ہے. یہ اشارات للعلماء والفضلاء ہوتے ہیں, جب انہیں موقع ملے اس موضوع پر تو مطالعہ کر لے. انشاءاللہ کنز مخفی دیکھیں گے آپ. فرمایا فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت, اور چھوڑ مرا ہو مال, کہ وہ وصیت کرے والدین رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف دستور کے مطابق, یہ بھی وصیت ہے کہ اولاد ہی کو کہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا اور میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کے حقوق میں کمی نہ ہو جائے. حقا للمتقین, یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. فمن بدلہ بعد ما سمع, اب سوال یہ ہے ایک آدمی نے وصیت تو کر لی لیکن رشتہ داروں نے تبدیل کی, وہ تو مر گیا, بہتر یہ ہے کہ محلے کے چند آدمیوں کے سامنے وصیت ہو, بہتر یہ ہے کہ لکھ کے وصیت کرے. حدیث میں ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے وصیت نامہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے صبح مرا ہو تاکہ لوگ آپس میں لڑے نہیں. فمن بدلہ, پس جس کسی نے وصیت بدل دی بعد ما سمیا, بعد اس کے سننے کے, فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ, پس بے شک گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے تبدیل کیا. اس ڈر سے موسی وصیت کو نہ روکے کہ ہو سکتا ہے میرے رشتہ نہ آپ کرے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تو سننے جاننے والا ہے. یہ وہ صورت جو نہیں ہونا چاہیے, اب وہ صورت جو ہونا چاہیے, مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنی رنڈیاں نچواؤ اور اتنے بازار چلاؤ اور اتنے بدعت خانوں میں پیسے دو اور اتنے بدعتیوں کے ادارے بناؤ, یہ کوئی وصیت ہے؟ رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ وصیت تبدیل کر لیں. طالب علم قاعدہ یاد رکھے, ناجائز وصیت کرنا ایک گناہ, اسے نافذ کرنا دوسرا گناہ. ناجائز مرحومین کے ناجائز افعال کو روکو تاکہ سیئہ جاری تو نہ رہے, کٹ جائے, اور مرحومین کی نیکیوں کو قائم دائم رکھو. وہ ہمارے بزرگ تھے, یہاں دور حدیث کے طلباء کے لیے پگڑیاں بیچتے تھے ہمیشہ, 20 سال تک ان کی طرف سے آمائم آئے. اس سال ان کے نااہل خاندان نے ان کی جائیداد اور مارکیٹوں پر بیٹھ کر کہا کہ ہمارے پاس توفیق نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. نااہل نالائق, اپنے بزرگوں کی نیکیاں کاٹنے والے. فمن خاف من موسن جنفا, جو کوئی ڈرا وصیت کرنے والے سے موسی سے, جنفن یک طرفہ وصیت کرنے کی, جنف او اسمن یا گناہ کی وصیت کرنے سے, فاصلح بینہم, اس نے اصلاح کی درمیان میں, فلا اسم علیہ, اس میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. اللہ اکبر. علماء نے آیات سے استدلال کیا ہے کہ ان الوصیت بالباطل باطلۃ, در مختار رد المختار تمام فتاوا میں ہے, ناجائز کاموں کی وصیت ناجائز ہے. مثلا ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز فلاں مسجد کا امام پڑھائے گا. ایک مثال دیتا ہوں, قاعدہ یہ ہے کہ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ, یاد ہے نا مثلا تمام کتابیں بھری پڑی, امام الحی احق بالصلاۃ علیہ, جس کی اقتداء میں زندگی میں فرائض پڑھتا تھا وہ امام حمدان. وفی حکایت عجیبہ, محترم مکرم مولانا قاری حافظ مفتاح اللہ صاحب کے محلے میں کسی شخص نے اپنے پیر کے لیے وصیت کی اور اس نے قاری صاحب کی موجودگی میں جنازہ پڑھایا, تو مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب نے استفتا کیا مجھ سے کہ اس پر شرعی حکم بتائے. میں نے ایک طویل تحریر فرصت کی گھڑیوں میں تقریباً تمام کتابوں کی عبارتیں جمع کی اور ثابت کیا کہ حق کے امامت جو امام الحی کا ہے کسی کے کہنے سے وہ باطل نہیں ہوگا, اور یہ وصیت غیر نافذ العمل تھی اور آپ ہی کو پڑھانا تھا اور امام الحی کو پڑھانا. یہ فتویٰ شائع ہے. یہاں محلے میں ایک شخص مر گیا اور اس نے ایک غیر اسلامی جماعت, نام نہاد اسلامی, اس کے ایک پروفیسر کے لیے کہا کہ وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے گا وصیت کی. مجھے کہا گیا, میں نے کہا نہیں میں پڑھاؤں گا. ہم جنازہ پڑھانا زیادہ جانتے, پروفیسر کو صف میں کھڑا ہونا پڑے. انہوں نے کہا وصیت ہے, میں نے کہا وصیت باطل ہے. مزمل بھائی ہمارے درمیان میں تھے, وہ آئے, مجھے کہا آپ کی کوئی تحریر ان کو ہاتھ لگی. میں نے کہا بے فکر رہو مجھے یاد ہے وہ, اور اسی تحریر پر انشاءاللہ ان کے کپڑے جھاڑ دوں گا ادھر صفوں کے سامنے. ویسے میں کوئی پرواہ نہیں, کوئی طالب علم پڑھا ہے بابا باری پڑھا ہے, لیکن وہ چونکہ مذہبی طور پر ٹینشن میں تھے تو میں نے کہا اس کا جواب پھر یہ نہیں تو یہ ہے. پورا دن لے دے ہوتی رہی, میں ایک ہی بات پر قائم تھا کہ جب جنازہ یہاں ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا, خود پڑھاؤں. فقہا نے مجھے کہا ہے کہ آپ پڑھائیں گے. ظہر کے بعد جنازہ تھا, سب لوگ آئے اور وہ پروفیسر صاحب بھی بڑے چھوڑے چھوڑے ہو رہے تھے. وہاں صف میں جا کے حضرت یہ فتویٰ آپ کا ہے اس میں, مزمل بھائی اور فلاں فلاں ہیں, اور قاری مفتاح اللہ صاحب نے پوچھا ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام صاحب مہمان کو اجازت دے دے تو آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اس میں ایسا نہیں لکھا ہے جیسے آپ, اس میں لکھا ہے کہ اگر کہیں سے اہل حق عالم محترم و مکرم آئے ہوں, جیسے حضرت مولانا سلیم اللہ خان یا مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق یا مولانا رفیع مولانا تقی جو ہمارے بزرگ ہیں, ان میں کوئی آیا ہو یہ لکھا ہوا ہے. کہا ہاں بالکل. تو میں نے کہا آپ محترم نہیں ہیں, مہان ہیں, اور آپ اہل حق نہیں, اہل زیغ و زلال ہیں. پیچھے ہٹ, اللہ اکبر, جنازہ ہو گیا. میں نے کہا جو میرے محترم ہوں, جن کی حقانیت مجھے مسلم ہو, میں مسلح سے بھی پیچھے ہو جاؤں گا. کیا بات ہوئی؟ ہزاروں علماء اپنے کے لیے ہم پیچھے ہوتے. آئیے حضرت, خوشی ہوگی, مہربانی فرمائی. آدھا لفظ لے کر کے کہ جی آپ نے لکھا ہے تو بس آپ ہمیں. میں نے کہا آپ کو اجازت تب دوں گا جب آپ میرے نزدیک محترم ہو. آپ میرے محترم نہیں, یہ مہان ہے, قابل اہانت ہے, اور آپ اہل حق نہیں اہل باطل ہے. جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس کا ہم دن بھر رد کرتے رہتے ہیں, آپ میرے سامنے کیسے امامت کریں گے؟ کیوں, خیر تو ہے. فمن خاف من موسى جنفا او اثما, جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ ایک طرف وصیت کر لے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا, اگر وصیت میں زیادتی ہوئی ہے جنفن, یا وصیت گناہ کی ہوئی ہے اثمن, فاصلح بینہم. دیکھو اس تبدیلی کو تبدیلی نہیں کہا, اصلاح کا. فلا اثم علیہ, کوئی گناہ نہیں ایسی تبدیلی پر, ان اللہ غفور الرحیم. دو قاعدے ذکر ہوئے, پہلا قاعدہ قاتل و ظالم سے بدلہ لینا, دوسرا قاعدہ تقسیم مال قاعدہ شرعیہ سے, تیسرا قاعدہ تحمل مشقت اور تحمل شدائد.